سورۃ یوسف مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے. انا انزلناہ قرآنا عربی لعلکم تعقلون. ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق آپ سے بیان کرتے ہیں. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، ورنہ اس سے پہلے تو آپ ان چیزوں کی طرف سے بالکل بے خبر تھے. سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کا بیان آئے گا، اور یوسف علیہ السلام کے واقعات سے اہل مکہ، اہل عرب بالکل ناواقف تھے. یہ ان کے لیے بالکل انجانا اجنبی قصہ تھا. احسن القصص کہا گیا ہے اس قصے کو. عام طور پر ایسے قصوں میں لوگوں کو کافی دلچسپی ہوتی ہے جس میں کہ حسن اور عشق کی چاشنی ہو. سورہ یوسف میں ہم کو یہ رنگ ملے گا انسانی جذبات کا، محبتوں اور نفرتوں کے مختلف جذبات اور مختلف شیڈز ہم کو نظر آئیں گے. لیکن کس طرح؟ احسن القصص کی طرح، سوپ اوپرا کی طرح نہیں کہ اخلاق کو بگاڑنے والا یا برائی کو خوشنما بنا کر دکھانے والا قصہ ہو، بلکہ بھلائی کو خوشنما بنا کر دکھانے والا قصہ ہے. اس سورت کو پڑھ کے، ان واقعات کو پڑھ کے دل یوں چاہتا ہے کاش ہم بھی ایسے ہی پاکیزہ ہو جائیں جیسے کہ یوسف علیہ السلام تھے. اذ قال یوسف، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، لی ابی ہی اپنے باپ سے کہا، یا ابتی اے میرے والد، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جواب میں ان کے والد نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا ورنہ وہ تجھ کو نقصان پہنچائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. اب اس میں سورہ یوسف میں ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ خوابوں کا تذکرہ آتا رہے گا وقتاً فوقتاً. خوابوں کا جہاں تک تعلق ہے، تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو جو فرائیڈ نے کہا تھا، ہمارے اپنی خواہشات، وہ خواب کی شکل میں رات کو آتی ہیں، دبی ہوئی خواہشات. تو نفسانی خواب ہوتے ہیں جو نفس کی طرف سے ہوتے ہیں، نفس کی باتیں ہوتی ہیں. بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے انسان کو ڈر لگتا ہے، یا گندے خواب، وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. آپ ذرا دیکھیں شیطان کو کہ یہ رات کو بھی چھٹی نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ اب تو میں بہت تھک گیا، اب میں رات کو کام نہیں کروں گا. نہیں، لگا رہتا ہے 24 گھنٹے اپنی ڈیوٹی پر رہتا ہے، دن میں وسوسے ڈالتا ہے، رات کو خواب کی شکل میں. تو گندے خواب یا برے خواب یا ڈراؤنے خواب، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اور اس کی دعا آپ کو مستون دعاؤں میں مل جائے گی. انسان کسی سے ذکر ان کا نہ کرے، اور جب ڈر جائے تو وہ کروٹ بدل لے اور ہلکا سا تھتکار دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن میں کہ الہام ہوتا ہے، کچھ باتوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، یا کچھ ایسے خوشائند قسم کے خواب ہوتے ہیں جو انسان کو خوشیاں دیتے ہیں. یہ رحمانی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو سچے خواب ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ سچا خواب صرف کوئی بڑا متقی یا مومن انسان ہی دیکھے. آگے چل کے ہم اس بادشاہ کا ذکر پڑھیں گے، وہ مسلمان نہیں تھا، مومن نہیں تھا، کافر تھا، اس نے بھی سچا خواب دیکھا. اور خوابوں کا ذکر ہر ایک کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. یہاں بھی یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہی مشورہ دے رہے ہیں. احادیث میں آتا ہے کہ خواب معلق رہتے ہیں، سسپینڈڈ ہوتے ہیں، اور جو اس کی جو تعبیر دے دے وہی تعبیر ہو جاتی ہے. تو ہر ایک کے سامنے خواب نہیں بیان کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے اس کے سامنے بیان کریں جو آپ کا مخلص ہے. اور کوئی اگر آپ کو خواب سنائے تو اس کی بری تعبیر مت دیں. عام طور پہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ کوئی برا خواب سن کے کہ نہیں نہیں انشاءاللہ اللہ اچھا ہی کرے گا، اس کی تعبیر تو الٹی ہی ہوگی. تو اچھی بات کہہ دینی چاہیے، اور برا خواب دیکھا تو صدقہ وغیرہ دے دیں اور بس. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور ایسا ہی ہوگا تیرا رب تجھے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر کر چکا۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَة، حالانکہ ہم پورا جتھا ہیں۔ اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں۔ اب یہاں پر ذکر آ رہا ہے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا۔ 10 بھائی 3 بیویوں سے تھے یعقوب علیہ السلام کی، اور یہ 2 چھوٹے بھائی یوسف اور بنیامین یہ 4th بیوی سے تھے، چھوٹی بیوی سے۔ اب یہ جو بڑے 10 بھائی تھے انہوں نے اپنا جتھا بنا لیا، ان کا اپنا ایک خاص مزاج تھا۔ ان کو یہ شکایت تھی کہ ہمارے والد ہم سے محبت نہیں کرتے اور یوسف کو زیادہ چاہتے ہیں۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی ناانصافی کی بات کر رہے تھے، ان کے اپنے انداز سے آپ دیکھ لیں کہ یہ کیسی اولاد تھی، اپنے باپ کی غیبت کر رہے ہیں، کہنے کے بہک گئے، بالکل کریزی ہو گئے ہیں لگتا ہے، نعوذ باللہ، یہ انداز ہے ان کی بات کرنے کا، یہ انداز ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو عصبہ ہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ والدین جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو بہت طاقتور یا بہت پیسے والی اولاد کے مقابلے میں جو بدتمیز ہو، ان کو وہ اولاد بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے جو فرما بردار ہو اور ان کی عزت کرنے والی ہو۔ یہ چیز اولاد سے زیادہ محبت کرواتی ہے اور اولاد کو محبوب کروا دیتی ہے۔ تو اپنی غلطی نہ نظر آئی کہ ہمارے بیہیویئر میں کیا پرابلم ہے جو ہمارے امی ابو ہم سے محبت نہیں کر رہے، سارا الزام یوسف علیہ السلام کے سر پہ ڈال دیا۔ پھر کہا، اقتلوا یوسف، چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے۔ تو کیا کہا؟ ایک تو والد کی غیبت، دوسرے قتل کا فیصلہ کر رہے ہیں اپنے بھائی کا، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہماری ضرورت ہے، ہماری مجبوری ہے، ہمیں کرنا ہی کرنا ہوگا، ہم کیا کریں، وی کانٹ ہیلپ اٹ۔ یہ ہوتا ہے بہت سے گناہ مجبوری اور مظلومی کے لیبل کے تحت کیے جاتے ہیں کہ ہم چونکہ مظلوم ہیں، چونکہ ہم مجبور ہیں، اب ہم کیا کریں، ہمیں تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو کہا کہ یہ کام کرو، وَتَكُونَ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ کام کرنے کے بعد پھر نیک بن جانا، گناہ آج نیکی کل، ابھی تو یہ کر لو، اس کے بعد پھر دیکھیں گے نا، پھر عمرے پہ چلے جائیں گے، حج کر لیں گے، حج کرنے کے بعد تو نیک ہونا ہی ہے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ، ان میں سے ایک بولا، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال کر لے جائے گا۔ اس بات پر انہوں نے اپنے باپ سے جا کر کہا، ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ اب دیکھیں اپنی سکیم کیسی بنائی ہے، پیچھے کیا انہوں نے سازشیں کی اور آگے کیسے بن رہے ہیں آ کر، اور اوپر سے اپنے باپ کو گلٹی فیل کروا رہے ہیں، بلیم ان کو کر رہے ہیں کہ کیا بات ہے، آپ ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتے۔ باپ کو تجربہ تھا نا، تو باپ ان پر اعتماد نہیں کرتے تھے، جیسے آج بھی آپ دیکھیں بچوں کو کہ وہ ہو سکتا ہے کہ ٹی وی کا یا انٹرنیٹ کا غلط استعمال کریں، اپنی آزادی کا غلط استعمال کریں، اور جب ماں باپ پابندیاں لگائیں تو کہتے ہیں آپ ہمیں ٹرسٹ ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے ہم بھی آپ سے بات نہیں کرتے، یہ انداز ہو جاتا ہے۔ کہ اور انجرڈ انسنس، ماں باپ کو گلٹی فیل کرانا اوپر سے، اب ان کو بلیم کرنا کہ دیکھیں آپ کو بھروسہ ہی نہیں ہے، ہم انڈر کانفیڈنٹ ہو جائیں گے اس طرح، تو اگر آپ نے ایسا ہمارے ساتھ کیا، بالکل ان کا حال یہی ہے۔ کہا کہ وہ انا لہو لناصحون، کیا وجہ ہے آپ ہم پر یوسف کے بارے میں بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ باپ نے کہا، تمہارا اس کو لے جانا مجھے شاخ گزرتا ہے، اور مجھ کو اندیشہ ہے کہیں اس کو بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ قالو، بولے، لئن اکلہ الذئب، اگر اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، ونحن عصبہ، پھر وہی بات، اور ہم ایک جتھا ہیں، یہ ان کا نحن عصبہ یاد رکھیے گا، اپنی تعداد پہ غرہ، اپنی طاقت پہ غرہ، کیا تکبر ہے۔ ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، پھر تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ اسی طرح استار کر کے جب وہ اس کو لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، ابا جان، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں بھیڑیا آ کر اس کو کھا گیا تھا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، آپ ہماری بات کا یقین تو کریں گے نہیں چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ یہ بھی دیکھیں، کوئی زیادہ عقل مند نہیں لگتے ان کے بھائی، جیسے بچے نہیں ہوتے پلیٹ توڑ کر آتے ہیں کہتے ہم نے نہیں توڑی، فوراً پتہ چل جاتا ہے اچھا انہوں نے کام کیا ہے، تو کہہ رہے ہیں یہ کام ہم نے نہیں کیا لیکن آپ ہماری بات پہ یقین تھوڑی کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ اب آپ سوچیں، اتنا لاڈلا اتنا چہیتا بیٹا، جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، لیکن کیا کرتے، یہ بھی اولاد وہ بھی اولاد۔ فرمایا، فصبر جمیل، میں خوبصورت صبر کروں گا، واللہ المستعان علی ما تصفون، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ فصبر جمیل، خوبصورت صبر، یعنی جسمانی اعضاء پر بھی قابو رہے، زبان پر بھی شکوہ نہ آئے، دل پر بھی مایوسی نہ تاری ہو، یہی اصل صبر ہے جو کہ اول وقت کیا جائے، مصیبت پڑتے ہی کیا جائے۔ اب تصور کریں، ہمارے بچے ہیں اور ہماری لاڈلی بیٹی کو وہ اپنے ساتھ لے گئے جھولا جھلانے، اور وہاں آ کر کہہ دیا کہ ہم کیا کریں، ہم تو کھیل رہے تھے، اس کو تو بھیڑیا کھا گیا آ کر، یا وہ تو کھو گئی، کیا ہمارا حال ہو، کتنا ہم ہنگامہ کریں، کیا ان کو سنائیں کہ بچوں کے بھی 14 طبق روشن ہو جائیں، سب کو فون کریں، روئیں اور دھوئیں، اور جب ایگزاسٹ ہو جائیں تو کہیں ہم نے صبر کر لیا، اور اولاد کو بھولنے نہ دیں، یاد ہے تم نے کیا کیا تھا۔ نہیں، یہ دیکھیں، یہ حیرت انگیز مقام ہے واقعی یعقوب علیہ السلام کی شخصیت کا، جو ہمارے سامنے رنگ آ رہا ہے کہ اولاد کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا چاہیے۔ ہر حال میں اولاد سے کانٹیکٹ رکھنا ہے، چاہے وہ برے کام ہی کیوں نہ کرتے ہوں، نہ ان کے عیب ان کو ہر وقت گنوانے ہیں، اگر ان کو الگ کر دیا، کاٹ کر پھینک دیا، یا ہر وقت ان کو باتیں سنائی، تو اصلاح کا موقع بھی باقی نہیں رہے گا۔ ایلینیٹ نہیں کرنا، آئسولیٹ نہیں کرنا اولاد کو، اس قدر ان کو شرمندہ نہیں کرنا ہر وقت کہ پھر وہ ماں باپ کے پاس بیٹھتے ہوئے گھبرانے لگ جائیں۔ بعض دفعہ بچوں سے مسٹیکس ہو جاتی ہیں، یہ تو خیر مسٹیک نہیں تھی، تو پری پلانڈ تھا، لیکن بچے ہیں، ایموشنل ہوتے ہیں، لڑکوں سے لڑکیوں سے بعض دفعہ جذبات میں غلطیاں ہوتی ہیں، پھر وہ اس غلطی پہ شرمندہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بعض مائیں زندگی بھر بھولنے نہیں دیتی، ہر وقت تانا دیتی ہیں، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ وجاءت سیارۃ، ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو پانی لینے کے لیے بھیجا، سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا، یا بشرا ہذا غلام، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ اب ہمارے ہاں بھی ایک روایت چل پڑی ہے کہ کسی کے ہاں اگر بیٹا نہیں ہوتا تو وہ اپنی بیٹی کا نام بشرا رکھ دے، تو اس کے بعد لڑکا ہو جائے گا، اور دلیل یہاں سے نکالی ہے، یا بشرا، یہ بشرا ہے، ہذا غلام، یہ لڑکا ہے، تو بشرا کے بعد اب لڑکا ہوگا، اپنے مطلب کی چیزیں نکال لیتے ہیں۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، آخر انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا۔ درہم کہتے ہیں دینار کے چوتھائی حصے کو، کہ چند چونیوں کے عوض ان کو بیچ ڈالا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس کی قیمت کے معاملے میں وہ کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ایک نبی باپ کی گود سے بڑے پروٹیکٹڈ، بڑے صاف ستھرے پاکیزہ ماحول سے نکالا جا رہا ہے، اور مصر جیسے معاشرے میں پہنچایا جا رہا ہے، انتہائی پرورٹڈ، انتہائی بگڑا ہوا معاشرہ، لا خدا معاشرہ، وہاں پہنچا دیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ کنعان بہرحال جس کو کہ ہم کہتے ہیں نا بیک واٹرز، ایک چھوٹی سی جگہ تھی، مصر میں ساری ترقی تھی، پروگرس تھی، علوم اور فنون سب کچھ وہیں پر تھا، تو علم کے مواقع وہاں زیادہ تھے. یوسف علیہ السلام کو وہاں پہنچایا گیا تاکہ ان کی تربیت ہو، ان کی ٹریننگ ہو، ایکسپوجر ہو، تجربہ ہو، مشاہدہ ہو ان کو، یہ لوگوں کے طور طریقے دیکھ لیں. اس لیے کہ تبلیغ بھی یوسف علیہ السلام کو انہی لوگوں کو کرنی تھی، تو جب تبلیغ ان کو کرنی تھی تو ان کے طور طریقوں سے آگہی اور واقفیت بھی بہت ضروری تھی. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب بچے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں نا تو وہ ذرا سافٹ بھی ہو جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے اندر سختی اور ان کے اندر طاقت اور اسٹرینتھ نہیں آنے پاتی. اسی کے ماں باپ پیمپر کرتے ہیں، پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں. جب ماں باپ سے جدا ہوتے ہیں تو ان کے اندر بہت سی خوبیاں بھی ہیں جو کہ پرورش پاتی ہیں. مختلف ماحول ملتا ہے، حالات مختلف ہوتے ہیں اور یہ خود استاد ہوتے ہیں، سیلف ریلائنس آتا ہے، خود اعتمادی آتی ہے، اپنے مسائل خود حل کرنے کا طریقہ ان کو آتا ہے، زندگی کو بہتر طرح سے ہینڈل بھی کر سکتے ہیں، انسان میں پختگی آتی ہے، میچیورٹی آتی ہے. بالکل جیسے دیکھیں کہ آج بھی ہم اپنے بچوں کو باہر پڑھنے کے لیے باہر کے ممالک میں بھیجتے ہیں اور ہمیں خطرہ اور خوف ہوتا ہے کہ اتنا خراب وہاں کا ماحول ہے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. تو اگر آپ اپنے بچوں کو بھیجنا چاہتی ہیں تو بچپن سے ان کی گٹی میں اللہ رسول کی محبت ڈال دیجئے. اگر اللہ رسول کی محبت ان کے اندر انگرین ہوئی بھی ہے، نیکی کی پہچان ہے اور گناہ سے نفرت ہے، تو انشاءاللہ برے سے برا ماحول ان کو نہیں بگاڑے گا اور وہ اس ماحول سے بہت کچھ سیکھ کر ہی آئیں گے، اور کیا پتا اس بگڑے ماحول میں وہ کوئی بہتری کا کام یا بہتری کی ترکیب کر سکیں. اب پورا قصہ جو ہے مختصر کیا گیا، قافلہ پہنچ گیا، وہاں سب کچھ ہو گیا. وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه، مصر کے جس شخص نے اسے خریدا. اچھا اس شخص کا نام عزیز مصر آتا ہے، بس عزیز کا ہم نام آگے پڑھیں گے. یہ بادشاہ تو نہیں تھا لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ بادشاہ کے دربار میں کوئی اعلی مقام رکھنے والا شخص تھا. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا، یعنی حالات واقعات کا تجزیہ کرنا، معاملہ فہمی سکھائی، لوگوں کی شخصیت کو پہچاننا سکھایا، مزاج شناسی کہ لوگوں کو پہچانے کے کون کیسا ہے. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. اسی طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ محسن کا لفظ بھی آپ کثرت کے ساتھ اس سورہ یوسف میں پڑھیں گی. اب یہاں سے ایک دور تو یوسف علیہ السلام کی زندگی کا جیسے ختم ہو گیا مصر آنے سے پہلے کا. وہ کون سا دور تھا؟ وہ دور تھا کہ جب وہ نفرت کا اور حسد کا شکار رہے. اب اس سے جان چھٹی، ایک اور دور شروع ہو رہا ہے لیکن اس میں مزید آزمائش ہے. اب یہ محبت کا اور خواہش کا شکار ہوں گے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، جس عورت کے گھر میں وہ تھے وہ ان پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کر بولی، آ جا. یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، اللہ نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا اور میں ایسے کام کروں؟ انہ لا یفلح الظالمون، ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. محبت اور دوستی اچھی ہے، بہت اچھی ہے، مگر اس کا بھی حد سے بڑھنا یا غلط مقام پر اس کا استعمال ہونا اتنا ہی نقصان دہ، اتنا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے جتنا کہ نفرت کا استعمال. اس عورت کو دیکھیں، کوئی گری پڑی نہیں تھی، کوئی جاہل ان پڑھ نہیں تھی، کوئی ڈپرائیوڈ نہیں تھی کہ فرسٹریٹ ہو گئی ہو، شوہر والی تھی اور ایلیٹس میں سے تھی. تو یہ مصر کا ایلیٹ طبقہ ہمارے سامنے لا کے رکھا جا رہا ہے اس وقت کہ وہاں جب عورتوں کا یہ حال تھا تو مردوں کا کیا حال ہوگا. اس لیے کہ عورتیں کسی بھی معاشرے میں دراصل مردوں ہی کے کردار کو ریفلیکٹ کرتی ہیں. فرما دیا کہ رجال قوامون علی النساء، مرد تو قوام ہیں اور وہ اوپر ہیں، نگران ہیں عورتوں کے اوپر. حدیث میں بھی آتا ہے کہ تم اپنی نظریں نیچی رکھو، تمہاری عورتیں پاک باز رہیں گی. تو جب کسی معاشرے میں عورتیں اتنی خراب ہیں تو سوچیں اس معاشرے میں مرد کتنے خراب ہوں گے۔ تو خالی عورتوں کو بلیم نہیں کیا جا سکتا، مردوں کا برابر کا بلیم ہے کہ اس طرح کھلم کھلا وہ اپنے گھر میں نوکر کے اوپر ڈورے ڈال رہی ہے، غلام کے اوپر۔ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں تو اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور رب بھی اس میں دونوں طرف بات جا سکتی ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے مالک، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو رب کہہ رہے ہوں یا رب لٹرل سینس میں کہہ رہے ہوں، مراد ہے عزیز مصر، جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا تھا، جنہوں نے ان کو پالا تھا اور پرورش کیا تھا، کہ اس نے تو اتنا مجھ پر احسان کیا اور میں یہ کام کروں اس کے پیٹھ پیچھے۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف بڑھتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ ایسا ہوا تاکہ ہم ان سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں، در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ فَاسْتَبَقَ الْبَابَ، آخر یوسف علیہ السلام اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ، اور اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا۔ یعنی کہ ابھی یہ گھر کے اندر یہ ایکٹیویٹی ہو ہی رہی ہے، اتنے میں کیا ہوا، وَأَلْفَ يَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ تو پڑھ کے میں تو دل دھڑکنے لگتے ہیں، ایک دم یہ ہو رہا ہے، ایک دم ہسبینڈ آ گیا۔ لیکن آپ دیکھیں اس عورت کا کانفیڈنس، کیا اس نے ایک دم سے پینترا بدلا۔ قالت، بولی، ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم۔ دیکھتے ہی اپنے شوہر کو وہ عورت بولی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے، اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اس کو سخت عذاب دیا جائے۔ یعنی سارا بلیم اٹھا کر یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا۔ یہ فرق ہے حوث میں اور محبت میں، لو اور لسٹ کے اندر۔ اگر سچی محبت ہوتی یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آج افسوس کی بات کہ جس طرح ہمارے میڈیا نے محبت کو پورٹری کیا ہے، اس کو صرف لسٹ بنا کر دکھایا ہے، اور اسی کا شکار آج نوجوان طبقے کو ہم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اور اس میں بھی لڑکیاں، وہ فرق نہیں کر پاتی کہ یہ لسٹ ہے یا یہ لو ہے۔ محبت کے نام پر کیا کچھ نقصان اٹھاتی ہیں، اور وہ لڑکے ان کو چھوڑ چھاڑ کے پھر چلے جاتے ہیں، بھگتنے کو وہ رہ جاتی ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں نا کہ یہ محبت نہیں ہے۔ سچی محبت کبھی ایسی نقصان دہ ہو نہیں سکتی جو گھر سے بھاگنے کو کہے، یا گناہوں پر اور برائیوں پر آمادہ کرے یا اکسائے۔ تو اس کے اندر بھی محبت نہیں تھی، بس ایک حوث تھی، شہوت کے جوش میں جنون میں آ گئی تھی۔ فوراً یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس نے برائی کی۔ جب یوسف علیہ السلام نے ایسے اس کو الزام لگاتے ہوئے دیکھا تو اپنی صفائی پیش کی۔ قال ہیا راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے کہا، یہی مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ جب شوہر نے دیکھا یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا، اِنَّهُ مِنْ قَيْدِ كُنَّ، یہ تم عورتوں کی چالیں ہیں۔ اِنَّ قَيْدَ كُنَّ عَظِيم، بے شک تم عورتوں کی چالیں بڑے غضب کی ہوتی ہیں۔ اب یہ قول جو ہے یہ عزیز مصر کا قول ہے، اللہ کا قول نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو بھی کہا کہ دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عورتوں کی بے عزتی کرتا ہے کہ عورتوں کی چالیں بڑی ہیں۔ حالانکہ سچ بات ہے، میں اور آپ اس وقت یہاں پہ ہم سب خواتین ہیں، ہم خوب جانتی ہیں کہ جب عورت چال چلنے پر آتی ہے مرد اس کی گرد بھی نہیں پا سکتا۔ اور شیکسپیئر اگر یہ بات کہہ دے تو کوئی بات نہیں، اور قرآن میں اگر آ گئی تو ناراض۔ اِنَّ قَيْدَ كُنَّ عَظِيم، بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یوسف، اے یوسف، عارض انہذا، اس معاملے سے درگزر کر۔ واستغفری لذنبک، اے عورت اپنی خطا کی معافی مانگ۔ انکی کنتی من الخاطئین، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔ یہ ریئیکشن دیکھیں آپ عزیز مصر کا، امیزنگ اس کا یہاں پر رد عمل ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نہ اس کو زیادہ حیرت ہوئی اور نہ ہی اس کو کوئی خاص غصہ آیا، بلکہ اپنی بیوی کی بد چلنی پر تبصرہ بھی نہیں کیا کہ تم کیسی بد چلن عورت ہو، کیسی بد کردار ہو، کیا کر رہی ہو۔ کمنٹ بھی کیا تو دھوکے بازی پر کہ دھوکہ دے رہی ہو، جھوٹ بول رہی ہو۔ تو بد چلنی برائی نہیں رہی، جھوٹ کیوں بولا، یہ چیز جو ہے وہ بڑا عیب بن جاتی ہے۔ اور جس طرح سے وہ بات کر رہا ہے عزیز مصر، لگتا ہے کہ بس ایک ریزگنیشن ہے اس کی بات کرنے میں. کہہ رہا ہے کہ سب عورتیں چال باز دھوکے باز ہوتی ہیں، ڈس ایلیوژنڈ ہے نا. شاید اس نے چاروں طرف عورتوں کا یہی حال دیکھا تھا، عورتوں کے اندر یہی مورل ڈیکیڈنس تھا، یہ ایلیٹ خواتین کے اندر سو کال ماڈرن، کہ وہ دھوکہ دیتی ہوں گی، افیئر چلاتی ہوں گی میاں کے پیٹ پیچھے. تو اس نے کہا چاروں طرف یہی ہو رہا ہے، وہ بھی قصے سنتا ہوگا اپنے آفس جا کر، دوسرے مرد بھی ایسی ہی باتیں بتاتے ہوں گے. اس نے کہا تم عورتیں تو ہوتی ہی ایسی ہو. کوئی غیر متوقع ان ایکسپیکٹڈ بات اس کے لیے نہیں تھی. لگتا ہے کہ عفت یا حیا یا فیڈیلٹی ان کی عورتوں میں سے بالکل ہی ناپید ہو گئی تھی. تو اس نے کیا کہا، ایسا کہہ رہا ہے واستغفری لی ذنبی کی، چلو تم سوری کہو یوسف کو، جیسے گلاس نہ ٹوٹ گیا ہو، چلو کہو آئی ایم سوری، تمہارا قصور ہے. انکی کنتی من الخاطئین وقال نسبۃ فی المدینۃ. اب آپ دیکھیں شہر کی عورتوں میں آپس میں چرچا ہونے لگا. اب کافی مارننگ ہوئی ہوگی، یہ ایلیٹ خواتین ہیں، ان کے ہاں تو سٹاف ہے، ڈرائیور، مالی، خانسامہ، بیرا، آیا، سب. اب کیا کریں، نتھنگ ٹو ڈو، ٹائم ٹو کل، اب ٹائم تو گزارنا ہے کسی طرح سے. تب مل مل کر کہیں بیٹھیں، اور نسبتن ذکر بھی کس کا آیا، عورتوں کا، اس لیے کہ عورتیں بہرحال سکینڈلز میں زیادہ دلچسپی لیتی ہیں. اس ماحول کو آپ دیکھ لیں کہ ان میں کوئی کنسٹرکٹیو کام کرنے کو تھا نہیں ان عورتوں کے پاس. جن عورتوں کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، ایلیٹ بنایا ہے، جن کو اللہ نے وقت میں گنجائش دی ہے، وہ کتنا کچھ کر سکتی ہیں، کتنی سوشل سروس کر سکتی ہیں. ہمارے معاشرے کو کس قدر ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں سے نکل کر کچی بستیوں میں وقت دیں، اپنے معاشرے کے یتیموں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو سنبھالیں. کہاں تک آخر بیٹھ کے گپ شپ ہوگی، مجھے بتائیں، کہاں تک بازاروں میں پھریں گے، کہاں تک کھانا اور پینا اور تفریح اور محفلیں. اور آج بھی ان محفلوں میں کیا ہوتا ہے، اسکینڈلز ڈسکس ہوتے ہیں. وقال نسبۃ فی المدینۃ امراۃ العزیز، شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی تراود فتاحہ عن نفسی، اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہے، یعنی اس کے پیچھے پڑی ہے اور اس کو بھی قابو نہ پا سکی. حیرت اس پر ہو رہی ہے ان کو کہ بدنام بھی ہوئی، ناکام بھی ہوئی. قد شغفہا حبا، اس کی محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے. انا لنراها فی ضلال مبین، ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی کر رہی ہے. اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی، اب یہ مکر کیوں کہہ رہی ہے عزیز مصر کی بیوی ان عورتوں کی باتوں کو، کہ اچھا مجھ پر اعتراض کرتی ہیں، خود بھی تو یہی کرتی ہیں، خود پائس بن رہی ہیں، ان کا تو یہی حال ہے اپنا. فلما سمعت بمکرهن، جب اس نے ان کی مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیجا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بہت ہی لگژریس بوفے جو ہے وہ ارینج کیا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کھانا تو دو تین گھنٹے کے بعد لگتا ہے، پہلے کچھ فروٹس ہیں، پھر کچھ ڈرائی فروٹس ہیں، پھر کچھ اور ہے، پھر کچھ اور ہے، آتا رہتا ہے. اس طرح کی مجلس تھی. متکئن وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی. اور جب وہ چھریاں اٹھا کر پھل کاٹنے لگ گئیں تو یوسف علیہ السلام سے کہا وقالت تخرج علیہن، یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں. وقطعنا ایدیہن، اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے. قطعنا کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ غلطی سے ہاتھ نہیں کٹے، غلطی سے کٹتا تو ایک کا کٹتا، دو کا کٹتا، تین کا، سب کے کٹ گئے، جان کر کاٹے تاکہ وہ آئیں مرہم پٹی کرنے کے لیے. جیسے وہ ہم نہیں دیکھتے کہ وہ ہینکی گرا دی پیچھے کہ وہ لڑکا اٹھائے، آ کر تو کوئی بات چیت کا طریقہ نکل آئے. یہ اٹینشن گیٹنگ ٹرکس اس طرح کی، جب عورتوں میں اخلاقی زوال آ جاتا ہے تو وہ کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی مرد کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے. اور یقین کریں کہ یہ بات جانوروں میں نہیں ہوتی. جانوروں میں جو میل ہوتا ہے وہ فیمیل کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، فیمیل نہیں کرتی. لیکن انسان جب جانوروں سے نیچے گر جاتے ہیں تو عورتوں کا یہ حال ہو جاتا ہے، کسی بھی طرح بس وہ مرد کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتی ہیں. اور آگے بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اس چیز کو چال کہا گیا ہے. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، تو اپنے ہاتھ انہوں نے کاٹے. اب انہوں نے ہاتھ کاٹے، ہر طرح سے انہوں نے کوشش کی یوسف علیہ السلام ان کی طرف رخ کریں، ان کو توجہ دیں، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، انتہائی پاکیزہ کردار کے حامل تھے، توجہ نہ کی انہوں نے، ان کی چالوں میں نہ آئے. وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، کہنے لگی یہ انسان نہیں ہو سکتا۔ مطلب تھا ان کا کہ ہم ایسا ٹیمپٹ کر رہے ہیں، اس کو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیمپٹ نہ ہو ہمیں دیکھ کر، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ قالت، عزیز مصر کی بیوی بولی، دیکھ لیا یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی۔ اب آپ دیکھیں، حیا نام کی چیز نہیں ہے، اوپنلی اون کر رہی ہے، کہتی ہے آف کورس یہ ہے وہ۔ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَّفْسِهِ، اور بے شک میں نے اس کو رجھانے کی کوشش کی، ہاں میں اس کے پیچھے پڑی تھی۔ جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مووی سٹارز یا پلیئرز، ان کے لائف سائز پوسٹرز لڑکیوں کے کمروں میں لگے ہوتے ہیں، یا ایکٹریسز کی تصویریں لڑکوں کے کمروں میں لگی ہوتی ہیں ان کے کبٹس کے اندر، اور اوپنلی ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ اوف آئی ایم کریزی اباؤٹ دیٹ ون، میں تو بس پاگل ہوں فلاں کے پیچھے۔ ماں باپ سن رہے ہوتے ہیں، ہم مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ کیا ٹین ایج آئی ہے ان پر جھوم کر۔ افسوس کی بات، مورل ڈپریوٹی کی انتہا ہے کہ اس طرح لڑکوں اور لڑکیوں میں سے حیا اٹھ جائے کہ دوسروں کے لیے اوپنلی ڈکلیئر کرنا کہ آئی ایم کریزی اباؤٹ دیٹ ون، میں تو پاگل ہوں اس کے پیچھے، ہائی وہ مجھے مل جائے۔ چومتی ہیں تصویریں، سینے سے لگاتی ہیں، اللہ ترس آتا ہے، لگتا ہے کوئی پاگل انسان دیکھ رہا ہے جیسے۔ نارمل رویہ تو نہیں ہے، لیکن کیا کریں، پاگل پن کے اوپر جب ماڈرن ہونے کا لیبل لگ جائے تو ہر پاگل پن، ہر برائی سر آنکھوں پر ہو جاتی ہے۔ یہی ان کا حال تھا۔ یہ دیکھ لیں سوسائٹی کو، کوئی فرق لگ رہا ہے آپ کو آج کے معاشرے میں؟ تو یہ مت سمجھیں کہ اس قسم کے کرتوت یہ کوئی لبرل یا ماڈرن ہونے کی نشانی ہے، یہ سب بیکورڈ ہے، میڈیویل کام ہے سارے، پہلے سے ہوتے چلے آئے۔ اسلام اسی جہالت سے نکالنے تو آیا ہے، جاہلیت الاولی سے۔ تو کہنے لگی کہ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَّفْسِهِ، میں نے پھسلایا اس کو اس کے نفس سے، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ بچ نکلا، وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا، لَيُسْجَنَنَّ، تو یہ قید کر دیا جائے گا، وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ دھمکی بھی دے رہی ہے۔ عزیز مصر کی بھی عقل دیکھیں، یہ نہیں کہ کہیں اس کی پوسٹنگ کر دیتا، یوسف علیہ السلام کی آفس لے جاتا، وہاں لگا دیتا، گھر پہ چھوڑ دیا۔ دیکھ چکا ہے سارا تماشا، بے حسی دیکھیں، جب مرد اتنے بے غیرت ہو جاتے ہیں پھر عورتوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ عورتوں کی بے حیائی، اپنی بیویوں کے، بیٹیوں کے، بہنوں کے، ماؤں کے افیئر جب مردوں کو برے نہیں لگتے تو عورتیں بھی کھلی چھٹی لے لیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر وہ کہہ رہی ہے کہ میں تو جیل بھیج کے رہوں گی اس کو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہیل ہیتھ نو فیوری لائک اے وومن سکارنڈ، اس قدر اس کے تو ایگو کا پرابلم ہوا تھا کہ اتنا وار پینٹ کر کے میں نے رجھایا اس کو، کوشش کی، میں نے اقدام کیا، لیکن یہ میرے ہاتھ میں آیا تو بدلہ لوں گی۔ اب سن رہے ہیں یوسف علیہ السلام، قال ربی، دعا کی اپنے رب سے، السجن احب الی مما یدعوننی الی، اللہ مجھے تو قید منظور ہے بنسبت کہ میں وہ کام کروں جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ لوگ تو ایسے موقعوں کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور یہاں دروازے کھلے ہیں موقع کے، گناہ کے موقع کھلے ہیں، اور یہ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ اپنے رب کو اس موقع پر صرف اور صرف وہ یاد کر سکتا ہے جو ہر وقت اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھے، ورنہ ایسے موقع پہ اللہ کا نام زبان پہ آ نہیں سکتا۔ تو کہا کہ اللہ جیل بہتر ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سات طرح کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن، جب اللہ کے عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، اور ان میں ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہوگی جن کو کسی صاحب حیثیت یعنی کہ حسب نسب والی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی ہو، اور وہ چھوڑ دیں اس کو اور کہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو آپ سوچیں کس قدر سٹرونگ ٹیمپٹیشن ہے، کس قدر کشش ہے اس چیز کے اندر کہ یہ نبی ہیں، ایک نبی یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ٹیمپٹیشن بہت ہے، پہلے تو وہ ایک پیچھے پڑی تھی، اب یہ ساری میرے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ بنی سنوری، خوبصورت خوشبوؤں میں بسی ہوئی عورتیں، اور ان میں یہ موجود ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر تو نے ان کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو جاہلوں میں ہو جاؤں گا، میں برداشت نہیں کر سکتا، میں صبر نہیں کر سکوں گا۔ اس لیے کہ اتنی خوبصورت اتنی میٹا عورتوں میں رہنا اور ان کی طرف مائل نہ ہونا ان نیچرل ہے. نبی بھی انسان ہوتے ہیں اور ان کی طرف مائل ہو جانا یہ بالکل فطری ہے. پھر ایسے میں فتنے جنم لیتے ہیں, پھر سکینڈلز بنتے ہیں, پھر امورالٹی ہوتی ہے, پھر گھر ٹوٹتے ہیں, پھر زنا عام ہوتا ہے, پھر ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے, فیڈیلٹی ختم ہو جاتی ہے, مرد کسی سے افیئر, عورتیں کسی سے افیئر. ان میرڈ نہیں, آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے کے اندر کہ ان میرڈ تو دور کی بات ہے, تو میرڈ عورتوں کا میرڈ مردوں کا افیئر ہوتا ہے, یہ ایک اور پرابلم ہے. اسلام تو اس فتنے کو ختم کرنا چاہتا ہے, اسلام نہیں چاہتا اس طرح کے کام معاشرے کے اندر ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم کی حدیث ہے, اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کو بات کا سنا رہی ہوں, کہ آپ نے فرمایا کہ دو طرح کے میں نے کیٹیگریز کو جہنم میں دیکھا, وہ میرے سامنے اس وقت نہیں ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جو ظالم حکمران ہوں گے, اور دوسری کیٹیگری آپ نے فرمائی وہ نساء ان اور عورتیں, کاسیاتن کپڑے پہنے ہوئی, آریاتن لیکن پھر بھی برہنہ پھر بھی بے لباس, ممیلاتن مائل ہونے والی, مائلاتن مائل کرنے والی, جو ٹیمپٹ ہوتی ہیں مردوں کو دیکھ کر اور ان کو بھی ٹیمپٹ کرتی ہیں, رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ, ان کے سر اونٹوں کی کوہان کی طرح اٹھے ہوئے ہوں گے, لا یدخلن الجنہ, یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی, ولا یجدن ریحہا, اس کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی, وان ریحہا لا یوجد من میسرتی کذا و کذا, حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی اور اتنی دور سے آتی ہے. جب اسلام نے کہا ہے کہ لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ, اسلام تو چاہتا ہے, اللہ چاہتا ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. جب ہم سے کہہ دیا کہ لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت پھٹکنا, تو پھر اللہ نے پورا نظام بھی ہم کو دیا ہے. یہ نہیں کہا ہم سے کہ عورت ہار سنگھار نہ کرے, عورت ہار سنگھار کرے یہ نیچرل ہے, اور بنی سنوری عورت کو مرد دیکھے گا یہ بھی نیچرل ہے, اور جب آگ اور تیل کا یہ مکسچر ہوگا تو فتنہ آگ کی طرح پھیلے گا, یہ بھی نیچرل ہے, یہ بھی ہوگا. اسلام نے پرفیکٹ بیلنس دیا ہے, عورتیں جو مرضی میک اپ کریں, جو مرضی وہ زیور پہنیں, صرف کیا کریں کہ اپنی زینت کو نامحرم کے سامنے ظاہر نہ کریں. محفلیں ایسی ہوں کہ مرد الگ بیٹھیں عورتیں الگ بیٹھیں. آج ہر طرف ہم یہ دیکھتے ہیں سکینڈلز اور افیئرز, اور جب بات کی جاتی ہے کہ بھئی کنٹرول کیسے ہوگا تو دو طرح کے ریئیکشنز ہوتے ہیں عام طور پہ لوگوں میں. کچھ لوگ تو بالکل اگری کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی یہی حل ہے, سیگریگیشن ہونا چاہیے, عورتیں مرد الگ ہوں, پردے کا نظام ہو, اور بڑھتی ہوئی اخلاقی گراوٹ کو ہم اسی طرح روک سکتے ہیں, مورل ڈیکیڈنس کو. بعض لوگ جو مسئلے کی گریویٹی سے واقف نہیں ہیں کہ کتنا گمبھیر یہ مسئلہ ہو گیا ہے ہمارے معاشرے کا اور باقی پوری دنیا کا, وہ کہتے نہیں نہیں کیا ضرورت ہے پردے کی, یا مکس گیدرنگ سے کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی ضرورت نہیں, ہمارے جو بیٹے ہیں اور ہمارے میاں ہیں, ہمارے والد ہیں, وہ تو کسی کو نہیں دیکھتے, اور دوسروں کے جو بیٹے اور میاں ہیں وہ بھی ہم کو نہیں دیکھتے, وہ تو ہم کو بہن سمجھتے ہیں, وہ تو ہم کو بھابھی سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بہت شریف ہیں, بہت خاندانی ہیں, کچھ نہیں ہوتا. تو سوال یہ ہے کہ کیا یوسف علیہ السلام سے زیادہ بھی شریف ہیں, کیا ان سے زیادہ خاندانی ہیں؟ خاندان تو دیکھیں یوسف علیہ السلام کا, خود نبی, نبی کے بیٹے, نبی کے پوتے. کیا میرے اور آپ کے گھر کے مرد نبی ہیں؟ کیا نبی کے بیٹے ہیں؟ کیا نبی کے پوتے ہیں؟ ہم کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے نا یخادعون اللہ والذین آمنوا, یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے, وما یخدعون الا انفسہم, لیکن یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, ڈیلیوژن میں ہیں ہم, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی مکس گیدرنگ سے اور بے پردگی سے کچھ نہیں ہوتا, ہم ڈیلیوٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو, اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یشعرون, لیکن ان کو شعور نہیں ہے. اگر واقعی ہم اس وقت چاہتے ہیں کہ دنیا سے زنا ختم ہو, ایڈلٹری ختم ہو, مولیسٹیشن ختم ہو, عورتوں کی عزت ہو, مردوں کے افیئرز نہ ہو, تو ہم کو یہ اسلامک سسٹم آزمانا ہوگا. مینوفیکچرنگ سسٹم میں جیسے جاپنیز ماڈل کو وہ نافذ کر رہے ہیں اور بہت کامیاب ہے, تو معاشرت کے اندر اسلامک ماڈل کو نافذ کر کے تو دیکھیں, ٹرائی تو کریں, امپلیمنٹ تو کریں, بغیر آزمائے ریجیکٹ کر دینا یہ تو عقل مندی نہیں ہے. حیرت انگیز مقام ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ أَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ, اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی, فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ, اور ان عورتوں کی چالیں ان سے دفع کر دیں. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, بے شک وہی سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب معاشرہ اتنا بگڑ جاتا ہے تو عورت کا پاور یہاں دیکھیں آپ. سب کو پتا تھا کہ عورت کا قصور ہے اور ان سب عورتوں کا قصور ہے, مردوں کی مجال نہیں تھی کہ وہ انصاف کی بات کر سکتے. کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا اٹھا کر کہ ان کو ہٹاؤ یہاں سے, کچھ دنوں کے بعد ذرا بیگمات کے دماغ بھی ٹھکانے آ جائیں, کچھ بھول بھال جائیں, سکینڈلز ختم ہوں. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين, پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اس کو قید کر دیں حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے. ہم کہتے ہیں نا کہ عورت مظلوم ہے, بس بالکل مظلوم ہے, ہے بیچاری بہت مظلوم ہے. یہ ایک اور ڈیلیوژن ہے, کہیں ہے مظلوم اور کہیں ظالم بھی بہت زیادہ ہے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ, قید خانے میں دو غلام اور بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے. ایک روز ان میں سے ایک نے ان سے کہا, میں نے خواب میں دیکھا ہے میں شراب کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا, میں نے دیکھا میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا, ہمیں اس کی تعبیر بتائیے, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ, یوسف علیہ السلام نے کوئی اپنے منہ سے نہیں کہا تھا کہ میں بہت نیک ہوں, میں نبی کا بیٹا ہوں, کچھ نہیں, لیکن ان کے عادات اتوار کردار معاملات دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ نیک انسان ہے. تو نیکی تقوی خود بولتا ہے, خود چھلکتا ہے, اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مجھ کو دیکھو میں کتنا نیک ہوں. یہ تو لوگ خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ متقی اور نیک انسان ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا, یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں. پھر دیکھیں اللہ کی عظمت کو لا رہے ہیں, ذاتی عظمت کو پیچھے لے جا رہے ہیں کہ میری عظمت نہیں, اللہ نے مجھ کو عطا کیا. واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں, اپنے بزرگوں ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کر لیا ہے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر, لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اے جیل کے ساتھیوں, تم ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. پھر آپ دیکھیں تبلیغ کی حکمت. ابراہیم علیہ السلام نے جب بات کی تھی بادشاہ سے تو بادشاہ کے لیول پر, اب یہاں یوسف علیہ السلام دو ادنا غلاموں سے بات کر رہے ہیں تو غلام کے لیول پر. تو تبلیغ کی حکمت کے ماحول کو اور جو ماحول میں لوگ ہیں ان کو دیکھ کر ان کے حساب سے مثالیں دی جائیں تاکہ ان کو بات سمجھ میں آئے. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, اے جیل کے ساتھیو تم ہی سوچو بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں فرمائی. فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں. اس کا حکم ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. یہ سیدھا طریقہ زندگی ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. بس اتنی تبلیغ کی, مناسب ڈوز ان کو دے دیا اور اب خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں. اے جیل کے ساتھیوں, تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب سے مراد ہے شاہ مصر کو شراب پلائے گا, رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے. پھر ان میں سے جن کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا, اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا, اپنے رب یعنی شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا. مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں پڑے رہے. شیطان یہ کام کرتا ہے نا, نیکیوں کی طرف سے غافل کر دیتا ہے. وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع اجاف وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی سات بالیں ہری ہیں اور دوسری سات سوکھی. اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اسے مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی. اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں. فَأَرْسِلُونِ، تو ذرا مجھ کو آپ بھیجئے. اب وہ آیا یوسف علیہ السلام کے پاس. یوسف، اس نے کہا یوسف ایہ الصدیق، اے سراپا راستی، افتنا فی سبع بقرات سمان، مجھے اس خواب کا مطلب بتائیے کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات بالیں ہری ہیں اور سات سوکھی، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں. اب آپ خود تصور کیجئے، اس طرح ہم ہوتے ہیں جیل میں اور یہ ہمارے پاس آتا، ہم کیا کرتے؟ کتنی سناتے اس کو اور پھر کہتے تمہیں کیوں بتائیں خواب کی تعبیر، ہم چل کے بتائیں گے خود. واہ، ہمارا کریڈٹ تم لے لو. لیکن رسول ایسے نہیں ہوتے، بے غرض ہوتے ہیں، ان کو کریڈٹ سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، کام سے مطلب. نام کسی کا بھی ہو، کام میں کروں، اسی کہ اللہ نام نہیں دیکھتا، اللہ کام دیکھتا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا سات برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو تو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو. پھر سات برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم نے اس وقت کے لیے جمع کیا ہوگا، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو. اب دیکھیں آج بھی ایگریکلچر میں یہ رول استعمال کرتے ہیں، اگر دانے کو اس کی بالوں سے نکال دیں تو دانے میں گھن لگ جاتا ہے، کیڑا لگ سکتا ہے. اگر اس کو چھڑوں سے نہ نکالیں، اسی کے اندر چھوڑ دیں تو یہ بہترین پرزرویٹو ہے، سالوں سالوں اناج محفوظ رہتا ہے اگر اس کو اسی حال میں رکھ دیا جائے. ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے، یعنی اتنا ہوگا کہ نہ صرف کھائیں گے بلکہ اتنی افراد کے ساتھ پھل اور چیزیں ہوں گی کہ تم تیل بھی نکالو گے اور جوس بھی نکالو گے اور شراب بھی بناؤ گے. یعصرون، بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ. لیکن جب شاہی پیغمبر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے رب، یہ دیکھیں بار بار رب کا لفظ آ رہا ہے، مطلب ہے پالنے والا، اللہ نہیں ہے. ارج الا ربی کا فص الح ما بال نسبت اللہ تقان عید ہن ان ربی بکئی دی ہن علیم، انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے. اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی. راوتن یوسف عن نفسی، خوب وہ جانتا تھا کہ ہاں عورتیں ایسی ہی ڈورے ڈالتی ہیں. قلنا، بولی حاشا للہ ما علمنا علیہ من سو، سب نے یک زمان ہو کر کہا اللہ کی پناہ ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا. قالت امرأت العزیز الآن حصحص الحق، عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے. انا راوتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا ذالک، یہ بات اس لیے، لیعلم، تاکہ وہ جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں اللہ ان کی چالوں کو کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے. نفس امارہ کا ذکر آ رہا ہے، برائی کا حکم دینے والا نفس. حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایسے رفیق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا حال یہ ہو اگر تم اس کا اعزاز اور اکرام کرو، کھانا کھلاؤ، کپڑا پہناؤ تو وہ تمہیں بلا اور مصیبت میں ڈال دے، اور اگر تم اس کے ساتھ توہین کا معاملہ کرو، بھوکا رکھو تو وہ تمہارے لیے بھلائی کا معاملہ کرے. صحابہ نے عرض کیا، اس سے زیادہ برا ساتھی دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارا نفس جو تمہارے پہلو میں ہے ایسا ہی ساتھی ہے. یعنی جو انسان کی اپنی اینیمل انسٹنکٹ ہے، جبلت ہے، اس کو جتنا زیادہ انسان شہ دے گا، جتنا زیادہ اپنی شہوتوں کو پورا کرے گا، اتنا ہی زیادہ وہ چیز اس کو پھر برائی پر اکسائے گی. یہاں پر یوسف علیہ السلام کوئی کریڈٹ اپنی نیکی کا خود نہیں لے رہے، بلکہ انہوں نے تو صاف فرما دیا کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں خود اپنے آپ کو بچا سکتا، اللہ تعالیٰ ہی نے مجھ پر کرم کیا، اللہ ہی نے مجھ پر رحم فرمایا. وقال الملک اتونی بہ استخلصہ لنفسی، بادشاہ نے کہا، انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. جب یوسف علیہ السلام سے اس نے گفتگو کی تو اس نے کہا، اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یوسف علیہ السلام نے کہا، ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. دو صفات آ رہی ہیں یوسف علیہ السلام کی، امین اور علیم. تو جو بھی یہ صفات رکھتا ہو وہ بہترین شخص ہوتا ہے جس کے حوالے کوئی بھی ذمہ داری اس کے حوالے کرے. ایک تو علم ہونا ضروری ہے تاکہ جو ذمہ داری کے فرائض ہیں ان کو ادا کیا جا سکے، دوسرے یہ کہ پھر اوقات کی ذمہ داریوں کی مکمل حفاظت، بہترین طریقے سے حفاظت کرنا، یہ بھی ہر جاب کا اپنا حصہ ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی. وہ مختار تھے، اس میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنائیں. ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا. ولا ندی اجر المحسنین، محسنین اور محسن، یہ آپ کثرت کے ساتھ سورہ یوسف میں یہ لفظ پڑھیں گے. ولا اجر الآخرتی خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے. یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور ان کے ہاں حاضر ہوئے. اس نے انہیں پہچان لیا لیکن وہ اس سے نا آشنا تھے. اب کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہے کہ جب پورے علاقے میں قحط پڑا تو سوائے مصر کے، پڑا تو مصر میں بھی تھا لیکن یوسف علیہ السلام کی بہترین تدبیر اور پلاننگ کی وجہ سے وہاں پر مصر میں غلہ موجود تھا. یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان میں رہا کرتے تھے، وہاں بھی قحط پڑا، غلہ ختم ہو گیا، دور دراز سے لوگ مصر آنے لگ گئے غلہ لینے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے. اسی سلسلے میں ان کے بھائی بھی آ گئے. اب اتنا عرصہ گزر چکا تھا کہ ان کے بھائی تو نہ پہچانے کہ یہ یوسف ہیں، وہ تو اپنی طرف سے کنویں میں پھینک پھانک کے فارغ ہو گئے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے. ولما جہزہم بجہازہم قال اتون باخر لکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا، اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہو میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں. اگر تم اس کو نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. انہوں نے کہا، ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے. یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو. یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان لیں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں. ابھی جو بھائی آئے تھے، 10 سوتیلے بھائی تھے جو آئے تھے، بن یامین جو کہ یوسف علیہ السلام کے اپنے سگے بھائی تھے وہ نہیں آئے تھے. یوسف علیہ السلام شدت سے چاہ رہے تھے کہ ان کا بھائی ان کے پاس آ جائے، اس طرح ایک دروازہ کھلے، بھائی آ جائے گا تو بھائی کی تڑپ میں اور اس کی محبت میں والد بھی آنا چاہیں گے، اور اس طرح یہ ایک دروازہ کھل جائے گا اور پورا خاندان یوسف علیہ السلام کا مصر آ سکے گا۔ اب آپ دیکھیے، یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں، لیکن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے ہوئے۔ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں تو بہت چاہتا ہوں کہ میرے خاندان والے میرے پاس آ جائیں، اب اللہ ہی چاہے گا تو آ جائیں گے اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ بات نہیں ہے، توکل ہے اللہ پر، لیکن توکل کے نام پر بے عمل ہونے کو نہیں کہا جا رہا، بلکہ اپنی طرف سے وہ پوری تدبیر کر رہے ہیں، بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور پلاننگ کر رہے ہیں۔ فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل، جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا، ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا، کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ فاللہ خیر الحافظ وہو ارحم الراحمین، اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر پچھلی غلطی یاد دلا رہے ہیں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، اور اس کی اجازت ہے، اصلاح کی خاطر پچھلی غلطی کا یاد دلا دینا تاکہ آئندہ پھر دوبارہ وہ غلطی کرنے سے بچیں، یہ چیز پسندیدہ ہے اور اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ تو کہا کہ میں بھروسہ تو تم پہ نہیں کر رہا، بھروسہ تو میں اللہ پہ کر رہا ہوں، وہ بہترین حفاظت فرمانے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم، پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان، اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے، یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سامان لے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک اونٹ بھر غلہ اور زیادہ بھی لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے ضرور میرے پاس واپس لے آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا، دیکھو، ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر اس نے کہا، اے میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا۔ اب یہ تدبیر کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کی حفاظت کی۔ ہم جو اولاد والے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اولاد اگر اللہ نہ کرے تنگ کرنے والی بھی ہے، نافرمان بھی ہے، عاجز کرتی ہے، لیکن بہرحال ماں باپ ماں باپ ہوتے ہیں، اپنے دل سے اولاد کی محبت نوچ کے پھینک نہیں سکتے، ہر حال میں اولاد کی بہتری ہی کی فکر لگی رہتی ہے۔ تو یہاں پر یہ مشورہ دیا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ویسے تو واللہ عالم، لیکن ایک یہ کہ بھئی سارے علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے، 10 نوجوان مردوں کا ایک جتھا جب مصر میں داخل ہوگا تو کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ڈاکو ہیں، پتہ نہیں کس نیت سے آئے ہیں، تو ان کو کوئی تکلیف پہنچے۔ دوسرے یہ کہ ایسے جوان 10 بیٹے اکٹھے کہیں جائیں تو ماں باپ کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے، اولاد ہماری کہیں ہو جو ہمیں اپنی آنکھوں میں بھلی لگتی ہو، اکٹھے کہیں جاتے ہیں تو خود بھی دل نہیں چاہتا کہ انسان نظر بھر کے ان کو دیکھے، ڈر ہوتا ہے کہیں نظر نہ لگ جائے۔ نظر کی جہاں بات ہے وہاں اتنا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھیے کہ پہلے جو ہم موضوع پڑھتے چلے آئے ہیں قرآن میں، یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی ہوگی کہ اسلام ہر قسم کے توہمات مٹانا چاہتا ہے، سپرسٹیشنز سے ہم کو نکالنا چاہتا ہے۔ اگر نظر کا لگنا بھی وہم ہوتا، سپرسٹیشن ہوتا، تو اسلام ہمیں بتا دیتا، یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی حقیقت ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کل عین حق، نظر حق ہوتی ہے، لگ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں پتھروں میں سے ریڈیشنز نکلتی ہیں اور انسان کو نقصان پہنچا دیتی ہیں، تو آنکھ تو پھر آنکھ ہے، کوئی نہ کوئی چیز بہرحال اس سے ایسی نکلتی ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ سائنس نے ابھی تک ثابت نہیں کیا، لیکن ہو سکتا ہے آگے جا کر یہ چیزیں پروف بھی ہو جائیں۔ بہرحال ایکسٹرا سینسری پرسپشنز کی تو وہ بات کرتے ہیں ہی آج کل بھی، ای ایس پی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا بھی سکھائی ہے، اعوذک بکلمات اللہ التامات کلھا من شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ میں تجھے اللہ کے کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں ہر ڈرانے والے شیطان سے اور ہر نقصان پہنچانے والی آنکھ سے. تو نظر کی دعائیں پڑھ لینی چاہیے. اپنی طرف سے انہوں نے تدبیر کی. آگے فرما رہے ہیں وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. لیکن میں تم کو اللہ کی مشیت سے بچا نہیں سکتا, حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا, اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر بھروسہ کرے. یہاں پر ہمیں تدبیر اور تقدیر کا صحیح امتزاج, صحیح کمبینیشن نظر آ رہا ہے. اپنی طرف سے تمام اسباب مہیا کیے, پلاننگ کر لی, تدبیر کر لی, کوشش کر لی, بہترین جو ہو سکتی تھی, اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا. توکل یہ نہیں ہوتا کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے, کاہل ہو جائے, کوشش نہ کرے اور کہہ دے ہم نے تو اللہ پر توکل کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ملنے آیا. اندر جب آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تو نے اپنی اونٹنی کو باندھا؟ اس نے کہا نہیں, میں نے اللہ توکل پہ چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا اعقلھا ثم توکل, اس کا گھٹنا باندھ اور پھر اللہ پر توکل کر, اپنی طرف سے پورا انتظام کرو. تو بھرپور کوشش کر کے پھر توکل اللہ پر, توکل اپنی ذات پہ نہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر انسان کا پلان, اس کا منصوبہ ناکام ہو جائے تو کم از کم انسان خود مایوس یا شیٹر نہیں ہوتا. وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے نہ چاہا, اس میں ضرور میری کوئی نہ کوئی بھلائی ہوگی, اللہ کا فیصلہ ہے, مجھے منظور ہے. اور اگر منصوبہ یا پلان کامیاب ہو گیا تو انسان تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا کہ میری پلاننگ تھی, میری اینٹیسپیشن تھی, میں نے کتنا اچھا سوچا, میں نے کتنا اچھا کیا. تکبر اس میں نہیں آتا, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تو نے میری کوششوں کو کامیاب کر دیا. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم, اور واقعی بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے یعنی داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی. ہاں, بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی. بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا, لیکن اکثر لوگ معاملے کی حقیقت نہیں جانتے. علم والا کہا گیا ہے ان کو, وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ, کہ وہ علم والا تھا, لِمَا عَلَّمْنَاهُ, اس علم کی بدولت جو ہم نے اس کو دیا تھا. علم والا کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو اپنے علم کی لمیٹیشنز کو جانے, اپنی حدود جانے, اپنی مجبوری اور اپنی محدودیت کا اس کو علم ہو کہ میں بس اتنا کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں. ہمارے ہاں عام کہاوت ہے کہ والدین تدبیر کے ساتھی ہوتے ہیں, تقدیر کے ساتھی نہیں ہوتے. تو یہاں پر علم والا انہی کو کہا گیا کہ جو یہ جانے کہ میں کتنا کچھ اپنی طرف سے کر سکتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے, انہوں نے فرمایا کہ عرفت ربی بفسق العزائم, میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. اگر میں ہی میں ہوتا, میری ہی میری مرضی ہوتی, تو جو میں چاہتا ہو جاتا. تو میں کچھ چاہتا ہوں وہ کیوں نہیں ہوتا؟ بعض دفعہ اس لیے کہ رب نے نہیں چاہا. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتایا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا, اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں. اب آپ دیکھیں, سالوں کے بعد, پتہ نہیں واللہ عالم 20 سال 25 سال 30 سال, اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنا عرصہ جو ہے وہ گزرا, اس کے بعد اب یہ دو بچھڑے ہوئے بھائی مل رہے ہیں. اور کون سے بچھڑے ہوئے بھائی؟ جو کہ اپنے سگے رشتوں کے ہاتھوں ستائے گئے, بنیامین الگ ستائے گئے. یوسف علیہ السلام کا قصہ تو ہم کو معلوم ہی ہے. تو یہاں یوسف علیہ السلام مشورہ ان کو یہ دے رہے ہیں کہ ان باتوں کا غم مت کرو جو یہ لوگ کرتے رہے. اب کیسے نہ غم کرو, ہمیں بھی تکلیف پہنچتی ہے رشتے داروں کے ہاتھ. سگے خون کے رشتے بہت بعض دفعہ انسان کو ستاتے ہیں اور بہت تکلیف پہنچاتے ہیں, تو ہم کیسے غم کو بلائیں؟ کیا کریں؟ یہاں پر عملی طریقہ انہوں نے بتا دیا غم نہ کرنے کا. یہ طریقہ ہے کہ انسان پرانے قصوں کو نہ چھیڑے, بڑی بڑی باتوں کو چھوٹا کر دے. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم خود نہ بھولتے ہیں اور نہ اگلے کو بھولنے دیتے ہیں. قصے کو, پرانی باتوں کو اور تکلیف دہ یادوں کو اتنا دہراتے ہیں, اتنا دہراتے ہیں کہ ہر تفصیل یاد ہو جاتی ہے. جو عام حالات میں جن باتوں کو ہم بھول جاتے ان کو کثرت یاد دہانی کی وجہ سے وہ چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیل بھی یاد رہ جاتی ہے. بعض دفعہ کچھ خواتین ہیں جو کہ 40 سال یا 50 سال پہلے کی باتیں یاد کر کر روتی ہیں کہ جب 50 سال پہلے میں شادی ہو کر آئی تھی میری ساس نے مجھ کو یہ کہا تھا, اور رو رہی ہیں, میں کبھی نہیں بھول سکتی, میں ہرگز نہیں بھول سکتی. اس میں اس کا نقصان ہے, جس نے زیادتی کی تھی وہ تو بھول بھال گیا, اور جو یاد رکھ کر اس کو بیٹھا ہوا ہے وہ تو اپنا نقصان کر رہا ہے, خود کو اعصابی مریض بنا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ غم پال کر انسان خود کو بیمار کر دیتا ہے, ذہنی مریض بن جاتا ہے. دل کو انسان صاف کر لے, بس بھلا دے, ذکر نہ کرے کسی بات کا بار بار. بار بار ذکر کرنے سے زخم ہرا رہتا ہے. آپ سوچیں نا, کہیں آپ کو چوٹ لگ گئی, اس کے اوپر کورنگ آ جاتی ہے نا, کھڑن سا بن جاتا ہے. اب اگر کوئی مسلسل اس کو چھیڑتا رہے, نوچتا رہے تو کیا ہوگا, وہ زخم ہمیشہ تازہ رہے گا. اسی طرح ایک تکلیف دہ بات کو مسلسل انسان چھیڑتا رہے اور یاد کرتا رہے, دہراتا رہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ بڑھ بڑھ کر ناسور ہو جائے اس کے لیے. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ انسان تکلیف دہ باتوں کو یاد رکھے, اور یاد رہتی ہیں دہرانے سے, بھول جانا چاہیے. معاف تو کر دے انسان, اگر بھول نہیں سکتا تو اللہ سے دعا کرے, اللہ کی مدد مانگے کہ اللہ تو میرے دل کو بالکل آئینے کی طرح صاف کر دے, یہ بات میرے دل سے نکل جائے اور یہ بات اب مجھے تکلیف نہ پہنچائے. تو غم کو بلانے کا بہترین نسخہ جو ہے وہ یہاں بتایا گیا ہے کہ ذکر نہ کرو اب ان باتوں کا. فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون. جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کا سامان لدوانے لگے تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا, اے قافلے والو, تم چور ہو. انہوں نے پلٹ کر پوچھا, تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا, بادشاہ کا پیالہ ہم کو نہیں ملتا. جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک اونٹ برابر غلہ ہے, اس کا میں ذمہ لیتا ہوں. ان بھائیوں نے کہا, اللہ کی قسم, تم خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے کہا, اچھا, اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا, اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے, ہمارے ہاں تو ایسا ہی ظالموں کو سزا دینے کا طریقہ ہے. تو اس سے پہلے انہوں نے خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی, پھر اس کے بھائی کی خرجی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی. مشکلات قرآن میں سے یہ مقام ہے. سوالات نئے پڑھنے والے کے دماغ میں یوں پیدا ہوتے ہیں کہ کیا یوسف علیہ السلام نے چوری کا الزام لگایا, کہ خود ہی پیالہ رکھا اور پھر خود ہی کہہ دیا چور ہے, اور یہ سارے کیسے حالات بنتے چلے گئے, بے قصور پر چوری کا الزام لگایا, بھائیوں نے چوری تو نہیں کی تھی. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. بین السطور اگر آپ غور سے پڑھیں گی تو بہت سے آپ کو اتفاقات ملتے چلے جائیں گے. کچھ ایسے کوئنسیڈنسز ہیں کہ ایک کے بعد ایک کے بعد وہ ملتے چلے گئے, اور ہوا کیا, نتیجہ یہ نکلا کہ یوسف علیہ السلام جو چاہ رہے تھے وہ حاصل ہو گیا. یہ یوسف علیہ السلام نے نعوذ باللہ کوئی دھوکا پلان نہیں کیا تھا کہ میں دھوکا دوں گا, پھر الزام لگاؤں گا, پھر یہ کروں گا. یہ انشاءاللہ بہت تفسیر طلب آیات ہیں. ابھی چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو ہم بہت ایک ایک آیت کو کھول کے نہیں دیکھ سکتے, لیکن کبھی انشاءاللہ تفسیر کا موقع آپ لوگوں کے ساتھ ملا تو آپ سمجھ جائیں گی کہ یہ کیا بات ہے جو کہی جا رہی ہے. کوئنسیڈنسز ہیں, ایک کے بعد ایک حالات اس طرح بنتے چلے گئے کہ نتیجہ یوسف علیہ السلام کی پسند کے مطابق نکلا, اور یہ آیت اس کی گواہی دے رہی ہے. اگلی والی, کذالک کدنا لیوسف, اللہ فرماتا ہے اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی. یہ اللہ کی کوئی تدبیر تھی. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ, اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون کے مطابق اپنے بھائی کو پکڑتا, الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. نرفع درجات من نشاء, ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم, اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے. ان بھائیوں نے کہا, یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں, اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے. یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گئے. پہ دیکھیں صبر, کتنا صبر کیا ہے, کچھ نہیں کہا ان کو, حقیقت ان پر نہ کھولی, بس زیر لب اتنا کہا, قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون. دلی دل میں کہا کہ تم بہت برے لوگ ہو جو ایسا الزام لگاتے ہو. اور جو الزام تم مجھ پر لگا رہے ہو اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا اے عزیز، اب اس سے دیکھیں کیا پتا چل رہا ہے، یا ایوہ العزیز، کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ تو نہیں بنے لیکن بہرحال کوئی منسٹر یا کوئی اعلیٰ عہدہ جو ہے وہ ان کو حاصل ہو گیا ہے، جو کہ عزیز مصر کو تھا اسی لیول کا کوئی عہدہ ان کے پاس ہے۔ ان لہ ابن شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں، جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسروں کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورے کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر کیا عہد و پیمان لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو، فقولو ان سے کہو یا ابانا، اے ہمارے والد، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ یہ انداز دیکھیں، عجیب سی بدتمیزی ہے ان لوگوں کے اندر، بڑے روڈ ہیں، انسلنٹ ایٹیٹیوڈ ہے ماں باپ کے ساتھ۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا ہے کہ جیسے شاید ہمارے بھائی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، نہیں، کہہ رہے ہیں آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ اور یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر اپنے بچوں میں ہم دیکھیں کہ اگر کوئی ہمارا بچہ ہے اور بہت اچھا اس کا رزلٹ آ گیا تو ہم جا کے اپنے ہسبینڈ سے کہتے ہیں دیکھا میری بیٹی کتنا اچھا پڑھتی ہے، اور جب خراب نتیجہ کہتے ہیں دیکھا آپ کی بیٹی نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ تو یہ ہوتا ہے نا کہ بلیم کسی اور پر چلا جائے، آپ کا بیٹا، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وما شہدنا الا بما علمنا وما کنا للغیب حافظین، ہم نے اس کو چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم کر نہ سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ قالا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑی بات کو سہل بنا دیا۔ بالکل وہی بات کہی ہے یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے جو یوسف علیہ السلام کے کھونے پر کہی تھی، حالانکہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تو یہ جھوٹ بول رہے تھے، بنیامین کے معاملے میں تو یہ جھوٹ بول نہیں رہے، لیکن یعقوب علیہ السلام کو تو نہیں پتا چلا دونوں کا فرق۔ ایک ہی بات انہوں نے کہی ہے، انبیاء جو ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہوتے، ان کو نہیں پتا چلا کہ کون سی بات ان کی سچی ہے اور کون سی بات جھوٹی۔ پھر کہا فصبر جمیل، تو میں اچھا صبر کروں گا۔ جمیل کا لفظ آپ دیکھیے، خوبصورتی کا لفظ کس کے لیے آ رہا ہے اس صورت میں؟ صبر کے لیے۔ اس اللہ ان یاتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم، کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔ وتولى عنہم، اور وہ ان سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا۔ کیوں؟ یہ بھی اتنا دل دکھانے والا مقام ہے، اولاد جب بے حس ہو جاتی ہے، بوڑھے ماں باپ سے اس کو ہمدردی نہیں رہتی، تو ماں باپ پھر اپنی فیلنگز بھی بچوں کے سامنے کہتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اب ان کے سامنے ہم اپنے رنج کا یا اپنی پریشانی کا اظہار کریں گے تو ڈانٹ ہی پڑے گی، یہ کہیں گے کہ بس آپ لوگوں کو تو بیوقوفی کی باتیں سوچتی رہتی ہیں، یہ بدتمیز اولاد ایسی ہوتی ہے نا، بے حس قسم کی۔ تو وہ تو ان کو پتا تھا کہ یہ اولاد میری ہمدردی میں میرے ساتھ شامل نہیں ہوگی، ایسی اولاد ہے جو اچھے وقتوں کی ساتھی ہے، برے وقتوں کی نہیں ہے۔ وقال يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، کہنے لگا ہائے یوسف، ہائے یوسف۔ انسان ہوتے ہیں نا نبی، پتھر کے ٹکڑے نہیں ہوتے ان کے سینوں کے اندر کہ کچھ بھی بیت جائے ان کے اوپر، بس وہ روبوٹس کی طرح ہوتے ہیں، کہتے ہیں اچھا کھو گیا تو کھو گیا، کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی، مل گیا تو مل گیا، کوئی بات نہیں۔ قرآن جو ہے وہ انبیاء کا ہیومن ایلیمنٹ، انسانی پہلو بہت خوبصورتی کے ساتھ سامنے لے کر آتا ہے کہ دیکھو وہ بھی تم جیسے انسان تھے، ان کا دل بھی دھڑکتا ہوا گوشت کا لوتھڑا تھا، ان کو بھی تکلیف محسوس ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود صبر کرتے تھے۔ تو ہم بھی جب انبیاء کی باتیں پڑھیں تو یہ نہ کہا کریں کہ لیکن وہ تو نبی تھے تو ہم کیسے ہو سکتے ہیں اس طرح۔ ہو سکتے ہیں تبھی تو ان کو انسان بنا کر بھیجا گیا. اگر ہم ان جیسے ہو نہ سکتے تو اللہ روبوٹس بھیج دیتا یا فرشتے بھیج دیتا جن میں جذبات نہ ہوتے, احساسات نہ ہوتے. ہاں یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ نبی بالکل ہمارے جیسے انسان نہیں ہوتے, کچھ فرق ہوتا ہے, لیکن بہرحال فیلنگز میں, جذبات میں, ضروریات میں, احساسات میں ہم جیسے ہی انسان ہوتے ہیں. ان کے دل پر بھی چوٹ لگتی ہے. جیسے یہاں یوسف علیہ السلام کو یہ یاد کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو, وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں. اب یہ بھی ڈاکٹرز کے غور کرنے کا مقام ہے کہ کیا صدمے کا اثر آنکھوں پر ہوتا ہے, کیٹریکٹ ہوتا ہے, کیا کارنیا متاثر ہوتا ہے, واللہ عالم, سائنس بتائے گی کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں. قالو, بولے, تاللہ, اللہ کی قسم, تفتو تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالکین. بیٹوں نے کہا بس آپ تو یوسف ہی کو یاد کیے جائیں گے. یہ بات بھی سن لی, اکیلے میں باپ کا غم منانا بھی ان کو پسند نہ آیا. اچھا عجیب مکسچر ہیں, بے حس بھی ہیں لیکن باپ کی تکلیف بھی اچھی نہیں لگتی ان کو, کچھ ملا جلا مربع ہیں. کہنے لگے آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جائیں گے, نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے. قال, یعقوب علیہ السلام نے فرمایا, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. انہوں نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا, اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو. بہت پیاری آیت ہے یہ, اشکو بثی وحزنی الی اللہ. غم ہماری زندگی میں بھی اگر آئے تو اس کو اللہ کے سامنے رکھ دیجئے, اللہ کے سامنے روئیے, اللہ کے سامنے گڑگڑائیے, اس سے دعائیں کیجئے. جب لوگوں کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں تو کچھ دن تو لوگ ہمدردی کرتے ہیں, پھر وہ اس تذکرے سے بیزار ہونے لگتے ہیں, ملنے سے کترانے لگتے ہیں, کہتے ہیں چھوڑو کون جائے ان سے ملنے, وہ تو پھر وہی ذکر شروع کر دیں گی. اللہ کے سامنے جب انسان بیان کرتا ہے اپنا غم تو اس کو صبر آتا ہے, سکون آتا ہے اس کو. حدیث میں آتا ہے من بس لم یصبر, جو شخص اپنی مصیبت سب کے سامنے بیان کرتا پھرے اس نے تو صبر نہیں کیا. تو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں. پھر اسے یہ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کا اخلاق, اولاد سے بھی انہوں نے نہ بد اخلاقی کی, بد زبانی بھی نہیں کی. ہم سب کے ساتھ اچھے بنتے ہیں, بچوں کے ساتھ ہم سمجھتے ہم گالم گلوچ کریں, ان کو تانے دیں, ان کو بدتمیزی کے ساتھ ڈانٹیں اور ڈپٹیں. ہم کہتے ہیں ہمارے بچے ہیں, ہم بچوں سے نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے. اور اپنائیت کے نام پہ بعض دفعہ ہم بے انتہا بدتمیز ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں اپنائیت بہت ہے نا تم سے, اب تم بھی برا مانو گے. تو یہ ایسی اپنائیت سے آپ دیکھیں کہ وتھ فرینڈس لائک دیز ہو نیڈز اینیمیز, جب اپنے ایسے ہو جائیں تو پھر غیروں سے انسان کیا شکوا کرے. سب سے زیادہ لحاظ اپنوں کے ساتھ رکھنا چاہیے. اس اپنائیت ہی میں بعض دفعہ بد زبانی پر, بدتمیزی پر اتر آتے ہیں اور رشتوں کے اندر مزید خرابی پیدا ہوتی ہے. یہاں اپنی اولاد سے بھی آپ دیکھیں کتنی نپی تلی سنبھلی بھی بات کر رہے ہیں. یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں صبر اپنی جگہ, تقدیر پر راضی رہنا اپنی جگہ, لیکن برے حالات کو بہتر بنانے کی بھاگ دوڑ اپنی جگہ, حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے. اب اتنے سال ہو گئے یوسف علیہ السلام کو کھوئے ہوئے, اب تک تو نہ کہا, تو اب کیسے خیال آ رہا ہے؟ اسی کی تقدیر ہے نا, اب ملنے کا وقت جو آ گیا. ہم اپنی گھریلو زندگیوں میں دیکھیں بعض دفعہ کوئی چیز ہماری کھو جاتی ہے, ہم ادھر ادھر دیکھتے نہیں ملتی, دو دن, چار دن, دس دن گزر گئے, اچانک خیال آتا ہے کہ فلاں ڈراز میں دیکھ لیتی ہوں, فلاں پرس میں دیکھ لیتی ہوں, اور وہاں سے مل جاتی ہے. اسی کی وہ تقدیر ہوتی ہے نا, وہاں سے اس کا وقت آ گیا ہوتا ہے چیز کے ملنے کا. اور جتنی دیر انسان کی کوئی چیز کھوئی رہتی ہے اتنی دیر اس کو اجر ملتا ہے. حدیث میں آتا ہے کسی نے ایک جیب میں پیسے رکھے اور دوسری جیب میں تلاش کرنے لگا, اور جب نہ ملے دوسری جیب میں تو پریشان ہوا. تو اتنی دیر جو اس کی پریشانی میں گزری ہوتی ہے اللہ اس پر بھی مومن کو اجر دیتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کا اجر دیکھیں نا, اولاد جیسی چیز کا کھو جانا, کتنا اللہ نے ان کے لیے اجر رکھا ہوگا, اور آخر میں پھر بچہ مل بھی گیا. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز, پھر جب وہ مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے تو کہا اے عزیز, مسنا و اہلنا الضر و جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفی لنا الکیل. ہم اور ہمارے اہل عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں. وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین, آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت کیجیے اور ہم کو خیرات دیجیے. تصدق علینا, کہاں وہ حال تھا تکبر کا کہ نحن عزبا, ہم اتنے طاقتور. تو بات کیا ہے کہ برے حالات میں تو سبھی جھک جاتے ہیں, خوبی انسان کی اس وقت ہے جب اچھے حالات میں بھی جھکا رہے. ان اللہ یجزی المتصدقین, اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. کیا گزری ہوگی سوچیں یوسف علیہ السلام کے دل پر, اپنی آئیڈینٹیٹی چھپا نہ سکے. قالا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون, تمہیں کچھ معلوم بھی ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے. یہ جاہل اس طرح نہیں آ رہا جیسے ہم جاہل کہتے ہیں کسی کو برائی کے طور پہ. جاہل عربی میں آتا ہے حلم کے مقابلے میں, جذباتی ہونے کو جہل کہا جاتا ہے یا امیچور ہونے کو جہل کہا جاتا ہے. تو جو بات بھی کہہ رہے ہیں تو تانے کے طور پہ نہیں, بینیفٹ آف ڈاؤٹ ان کو دے دیا کہ تم لوگوں کو دراصل پتا نہیں تھا نا کہ تم کیا کر رہے ہو, تو اس حالات میں تم نے وہ کام کیا. قالو, بولے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, کیا تم یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے, اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, حقیقت یہ ہے اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. اگر آپ میں سے کسی کو آپ کے رشتہ داروں نے ستایا ہے یا کوئی اور آپ پہ تکلیف صبر آزمائش پڑی ہے, اس آیت کو آپ بس ورد کریے, اس کا کہیں لکھ کے لگا لیجئے, بار بار اس کو دیکھتی رہیے کہ جو تقوی اور صبر سے کام لے اللہ اجر ضائع نہیں فرماتا. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين, انہوں نے کہا بخدا تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور ہم واقعی خطا کار تھے. قال یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ آج تم پر کوئی الزام نہیں. یغفر اللہ لکم, اللہ تمہیں معاف کرے. وہو ارحم الراحمین, اور وہ سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. کیا شان ہے, معاف کرنا تو اس وقت ہے جب انسان قدرت پا جائے اور پھر معاف کر دے, یہ ہے نا اعلیٰ ظرف ہونا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ کے رہنے والوں سے یہی بات فرمائی تھی, لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ آج تم پر کوئی الزام نہیں, تم سب آزاد ہو. فرمایا اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین, میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو, ان کی بینائی پلٹ آئے گی, اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے, یعنی جو کنان میں تھے, کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں. اب آپ دیکھیں, جب یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے ہوئے تھے چند میل کے فاصلے پر تو والد کو خوشبو نہ آئی, اور اب سینکڑوں میل سے ابھی قافلہ چلنا ہی شروع ہوا تو والد کو خوشبو آ گئی. تو کمال اس میں کس کا ہے؟ کمال اس میں نبی کا اپنا نہیں ہے, ان کی کوئی اپنی ذاتی کوشش اس میں شامل نہیں ہے, یہ اللہ کا اپنا قانون, اللہ کی اپنی مرضی, جس کو چاہے جو طاقت جس وقت دے دے جتنی دے دے, یہ اللہ کی شان ہوتی ہے. یہ اس میں نعوذ باللہ پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب رسول جو ہیں وہ عالم الغیب ہو گئے یا تقدیروں کے مالک ہو گئے یا وہ با اختیار ہستیاں بن گئے اور اللہ کے ساتھ اللہ کے فیصلوں میں شامل ہو گئے, یا اب ہم دعائیں ان سے مانگنی شروع کر دیں, اس کی اجازت نہیں ہے. یہ تو پھر دلہ دلالم بعیدہ والی چیز ہو جائے گی, گمراہی میں ہم پڑ گئے. جو چیز جتنی بتائی گئی ہے اگر ہم اس تک پہ قناعت کریں تو انشاءاللہ تعالی وہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے گی اور ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی. اللہ نے نہ چاہا جب یوسف کنویں میں ہے تو ان کو خوشبو آئے, نہ آئی. اللہ نے چاہا اب آ جائے, آ گئی. اللہ کی مرضی, جو چاہتا ہے کرتا ہے. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم, گھر کے لوگ بولے اللہ کی قسم آپ تو ابھی تک اپنے اسی پرانے خط میں پڑے ہوئے ہیں. کون کہہ رہا ہے یہ؟ بیٹے نہیں کہہ رہے, بیٹے تو قافلے میں ہیں, یہ پیچھے ان کی بیویاں اور ان کے بچے ہیں. یاد رکھیں کہ جس طرح بیٹے اپنے والدین سے بات کرتے ہیں اسی طرح ان کی بیویاں اور ان کے بچے بھی. اپنے ساس سسر سے یا اپنے دادی دادا سے بات کرتے ہیں، وہی انداز ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ آئندہ پھر یہ چیز کنٹینیو ہوتی ہے. بچے جو ہیں وہ سائلنٹ اسپیکٹیٹرز ہوتے ہیں، خاموش تماشائی ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ابو ہماری امی اپنے والدین سے کس ٹون میں کس لہجے میں بات کرتے ہیں، کس طرح ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. اسپنج کی طرح وہ سب ابزارب کر رہے ہوتے ہیں، جذب کر رہے ہوتے ہیں. اور جب وقت آئے گا اسی طرح سے بچے پھر اپنے والدین سے بات کریں گے جس طرح انہوں نے ان کو اپنے والدین سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا. کسی خاتون نے بڑا عبرتناک قصہ سنایا، کہنے لگی کہ کچھ لوگ تھے وہ بدسلوکی کرتے تھے اپنے والد کے ساتھ، حتیٰ کہ کمرہ بھی نہیں دیا ہوا تھا، بس ایک برامدہ سا تھا، اس میں چارپائی ان کی پھینک دی تھی اور ایک پھٹی ہوئی چادر وہ اوڑھ کر لیٹے رہتے تھے. جب انتقال ہو گیا والد کا تو دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ اپنے دادا کی چادر اٹھا کر لے جا رہا ہے. تو اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے اپنے والد سے کہا کہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے نا تو میں آپ کے لیے اس کو رکھ رہا ہوں، میں آپ کو اڑاؤں گا. یہ ہوتا ہے، ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ کس انداز میں بات کرتے ہیں. اللہ تو جو دیکھ رہا ہے سو دیکھ رہا ہے، آخرت کا معاملہ اپنی جگہ، دنیا میں بھی یہ چیز انسان کے سامنے آ جاتی ہے. فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتبط بصیرا، پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیص یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا اور یکا یک ان کی بینائی واپس آ گئی. تب انہوں نے کہا، میں تم سے کہتا نہ تھا، میں اللہ کی طرف سے جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. سب بول اٹھے، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کیجئے، ہم واقعی خطا کار تھے. انہوں نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. دیکھیں آخری وقت تک مایوس نہیں ہوئے نا یعقوب علیہ السلام. کہا تھا نا کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہوتے ہیں. جب انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ در در کھٹکھٹانے لگتا ہے، پھر وہ شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں، اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ سنے نہ. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور سب یعنی کنبے والوں سے کہا کہ چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے. انہوں نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب ان کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. اب یہ کیا ہے؟ یہ سجدہ سجدہ تعظیمی. اسلام نے اس کو مطلقاً حرام قرار دے دیا. ہم پہ تو اب اسلامی شریعت نافذ ہوتی ہے، لگتی ہے. اور اس سجدے میں بھی کئی اقوال آپ کو ملیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فقط تھوڑے سے جھک گئے تھے، یہ ذرا ادب کے طور پہ، لیکن اسلام میں تھوڑا سا جھکنا وہ تو اجازت ہے، جیسے ہم بزرگوں کے سامنے ذرا سر اپنا جھکا دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن رکوع کی حد تک جھک جانا یا بالکل ہی سجدے میں چلے جانا اس کی قطعاً اجازت نہیں. نہ سجدہ عبادت کسی کے لیے اب حلال رہا ہے اور نہ سجدہ تعظیمی. وقالا، یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملا دیا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. واقعہ یہ ہے میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. اب یہاں پر یوسف علیہ السلام اپنی زندگی کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو ان کی زندگی وہ ہم ذرا دیکھیں، تجزیہ کریں، تو تین ادوار آتے ہیں جس میں کہ مشکلات اور مصائب ان پر آئی تھیں. پہلا دور تھا بھائیوں کے ظلم کا، اس کا تو انہوں نے قطعاً ذکر ہی نہیں کیا یہاں پر، اس لیے کہ وہ کہہ چکے تھے لا تثریب علیکم الیوم، معاف کرنے کے بعد پھر کسی کو اس کا عیب اس کا قصور جتاتے رہنا یہ نہ معاف کرنے کے برابر ہے. بار بار کہا کہ ہاں معاف تو کر دیا لیکن یاد ہے تم نے کیا کیا تھا؟ خیر میں نے معاف کیا. ہاں میں نے معاف تو کر دیا لیکن میں بھولوں گی نہیں تم نے کیا کیا تھا. تو یہ معاف کرنا نہ ہوا، ذکر ہی نہیں کیا اس چیز کا کہ بھائیوں نے ظلم کیا. اور اس کے بعد جیل میں ان کو جانا پڑا تھا، اس کا بھی ذکر نہیں کر رہے، داخلے کا ذکر نہیں کر رہے، نکلنے کا ذکر کر رہے ہیں. اور پھر ماں باپ سے جدائی کا ذکر نہیں کر رہے بلکہ ماں باپ سے ملنے کا ذکر کر رہے ہیں، خاندان سے ملنے کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہ بھی نعمت کا شکر ہے. نعمت مل جانے کے بعد پچھلی تکلیفوں کو یاد کرتے رہنا یہ بڑی ناشکری ہے. جب اللہ تعالیٰ حالات بدل دے، پلٹ دے، بھلائیاں لے آئے، تو انسان اب پچھلی تکلیفوں کا، آزمائشوں کا، اذیتوں کا بالکل ذکر نہ کرے. ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا. زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر. توفنی مسلمن، یہ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے کہ یہ غرہ نہیں ہے کہ میں تو اب تک اتنا نیک رہا تو آئندہ بھی اف کورس نیک رہوں گا. یہ اف کورس نہیں ہوتا مومن کی زندگی میں، وہ ڈرتا ہے. اہدنا صراط المستقیم کی دعا کرتا رہتا ہے کہ اللہ اب تک تو نے توفیق دی نیکی کی، اللہ آئندہ بھی تو اس پر قائم رکھ. اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا، آخرت میں بھی یعنی صالح لوگوں کے ساتھ جنت میں، اور دنیا میں بھی نیک صحبت کی دعا کی گئی ہے کہ اللہ نیک صحبت میں مجھ کو رکھ. جب انسان نیک صحبت میں رہتا ہے تو ٹیمپٹیشنز نہیں آتی، آزمائشیں نہیں آتی، گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے اور نیکیاں کرنا بھی آسان ہوتا ہے. تو الحقنی بالصالحین، اللہ دنیا میں بھی صالح لوگوں کی میت ہو، ان کی کمپنی ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر سازش کی تھی. مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو، ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانتے. یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے. زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے. ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. کیا یہ مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر آنا جائے گی؟ حدیث میں آتا ہے، مضمون یہ ہے، اکثر انسان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، ایک ہے صحت اور دوسری فراغت، ہیلتھ ہونا اور ٹائم ہونا. تو انسان ان دو چیزوں کو بہترین استعمال میں لگا دے اپنی آخرت سنوارنے میں. قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. تم ان سے صاف کہہ دو، میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں. اللہ بصیرتن، کانشیسلی، شعور کے ساتھ میں اس سیدھے راستے پہ چل رہا ہوں. آج ہم کو بھی شعوری ایمان کی ضرورت ہے. ہم بون مسلمز تو ہیں، ہمیں وراثت میں اسلام مل تو گیا، لیکن آج ہم کو بورن اگین مسلمز ہونے کی ضرورت ہے. آج ہم کو شعور کے ساتھ اس آئیڈیالوجی کو جاننے کی ضرورت ہے، اس عقیدے کو جاننے کی ضرورت ہے جس کی بنا پر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تاکہ ہمارے عمل کے اندر پختگی اور درستگی آئے. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے، اور انہیں بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام ان کو نظر آ جاتا جو ان سے پہلے گزر چکی؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی. کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتا رہا کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے نہ سنا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا. اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. مگر جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت. یہ ہے سورہ یوسف. اب آپ ذرا یہ ذہن میں لے کر آئیے کہ سورہ یوسف ہمارے معاشرے میں کیوں پڑھی جاتی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے خواتین سے کہ پریگننسی میں پڑھی جائے تو بچہ خوبصورت ہو. پتہ نہیں یہ خیال آتا کیسے عورتوں کو کہ بچہ خوبصورت ہو. کیا امپورٹنٹ ہے یہ؟ بالکل نہیں سمجھ میں آتی بات. یا دلہنوں کو کہا جاتا ہے کہ دلہنوں پر پڑھ کر پھونک دو تو وہ خوبصورت لگیں گی. آپ دیکھیں محسن کا لفظ تو آیا ہے, جمیل کا لفظ تو آیا ہے, یہ حسن ہی کے دو نام ہیں, لیکن کس کا حسن, کس چیز کا حسن؟ ایک دفعہ بھی یوسف علیہ السلام کے جسمانی حسن کی بات تو نہیں کی گئی کہ وہ انتہائی حسین تھے, انتہائی خوبصورت تھے, انتہائی جمیل تھے, ان کی آنکھیں ایسی تھیں, ان کا قد ایسا تھا, یہ ذکر نہیں کیا گیا. حسین تھے کوئی شک نہیں, حدیثوں میں یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حسن کا بہت بڑا حصہ دیا تھا. لیکن سورہ یوسف حسن کے لیے پڑھنے کے لیے ہم سے نہیں کہا گیا, اور نہ ہی حسن کا تذکرہ ہے کوئی اس کے اندر. جس حسن کا ذکر ہے وہ فطرت کا حسن ہے, اخلاق کا حسن ہے, ذہانت کی بات ہے, پاک دامنی کے حسن کی بات کی گئی ہے, قدرت رکھتے ہوئے بھی عفو اور درگزر سے کام لینا, یہ حسن ہے. اور سب سے بڑی چیز, خاندانی جھگڑوں کو حل کیسے کیا جائے, ان رشتہ داروں سے کیسے نمٹا جائے جو کہ اذیت پہنچائیں, تنگ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کر کہا کہ مجھے بہترین صدقہ بتائیے. آپ نے فرمایا اپنے اس رشتہ دار کو دے جو تیری برائی کرتا ہو. ہم سب کتنے خوش قسمت ہیں, ہم سب کے پاس یہ نعمت موجود ہے, ایسے رشتہ دار جو ہماری برائی کرتے ہوں. اللہ تعالیٰ ایک ناپسندیدہ چیز کو بھی ہمارے لیے کس طرح نعمت بنا دیتا ہے. کتنے رشتہ دار ہمارے ہیں بتائیں جنہوں نے ہمیں کنویں میں پھینک دیا ہو, یا ہماری قتل کی ترکیبیں انہوں نے سوچی ہوں بیٹھ کر. اس نوبت کو تو شاید ہی کوئی پہنچا ہو, لیکن پھر بھی ہم کتنی شکایتیں کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں یہ رواج ہو گیا ہے کہ جو معاف کرتے ہیں وہ بے وقوف ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہر بات میں اچھا میں چپ ہو جاؤں, بے وقوف ہوں کوئی, اگر میں چپ ہو گئی تو وہ سمجھیں گے کہ میرے پاس جواب نہیں ہے. نہیں, سورہ یوسف ہمیں کیا سکھاتی ہے, ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. باعزت وہی ہوتے ہیں جو کہ معاف کر دیتے ہیں, جو کہ حق کی خاطر تواضع اختیار کر لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جس نے اللہ کے لیے خاکساری اختیار کی تو اللہ اس کو بلند کرے گا, جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے خیال میں تو چھوٹا ہوگا مگر عام لوگوں کی نظر میں اونچا ہوگا, اور جو تکبر اور بڑائی کا رویہ اختیار کرے گا تو اللہ اس کو نیچے گرا دے گا, جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں میں تو حقیر ہوگا اگرچہ خود اپنے خیال میں بڑا ہو. تو یہ تو رشتے نبھانے کی, حسن سلوک کی بات کی جا رہی ہے کہ رحمی رشتوں کو تو جوڑ کر ہی رکھنا ہے, کسی صورت نہیں چھوڑنا ان کو. خوبصورت صبر, صبرن جمیل, صبرن جمیل, خوبصورت صبر کرنا ہے. حسن سلوک, حسن معاملات, حسن اخلاق, حسن تدبیر, ذہانت کا حسن, یہ ہے حسن جو اللہ کے ہاں کام آنے والا ہے. یہ ظاہری حسن, یہ ہماری شکلیں, یہ ہماری کھالیں, یہ نہیں اللہ کے ہاں کام آنے والی. تو اگر ہمیں واقعی فکر ہو تو ہم سورہ یوسف پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ یہ جو بچہ میرے ہاں ہونے والا ہے اس میں یہ خوبیاں ہوں اللہ جو یوسف علیہ السلام میں تھی, یا یہ جو میری بیٹی میری بہن آج رخصت ہو رہی ہے اللہ یوسف کی طرح اپنے رشتہ داروں سے معاملات نبھائے, تو بات بنے گی بھی. تو واقعی سورہ یوسف بہترین صورت ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے معاملے میں. اور کن رشتہ داروں کے ساتھ؟ کہ جو ہم سے اچھا سلوک نہ کریں. حدیث میں آتا ہے نا کہ تم لوگوں کے دیکھا دیکھی عمل کرنے والے مت بنو, کہ اگر وہ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی اچھا کریں گے, وہ برا کریں گے تو ہم بھی برا کریں گے, بلکہ تم یہ سوچ لو کہ ہمیں تو اچھا ہی سلوک کرنا ہے اور جو برا کرے تم اس کے ساتھ ظلم نہ کرو. تو ہم بھی ایک عہد کر لیتے ہیں, کوئی رشتہ دار ایسا جس سے اللہ نہ کرے ہماری لڑائی تھی, قطع تعلق تھا, اب سوچنے کہ اس کے گھر تو ضرور جانا ہے, عاجزی کے ساتھ جانا ہے, جھک کر جانا ہے, اس کو گلے لگا لینا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی رشتہ دار سے 3 دن تک بات چیت بند رکھی تو اللہ کو یہ بات بہت بری لگتی ہے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را, تلك آیات الكتاب المبین. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإن له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا الكذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم بعدما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أنزل الله بها من سلطان الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن آباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.